الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع ما بر مہر خود ببرید ان، میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کمار رومی کے مضامین بیان فرمانا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، بلکہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی تو میرے پہلے مرشد ہیں، اور بات یہ ہے کہ مولانا رومی کے مضامین ایسے، تو اس فرمایا کہ نافع ما بر مہر خود ببریدا ان، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھایا کہ نافع ما بر مہر خود ببریدا ان، اللہ تعالی نے ہماری ناف کو کاٹا اپنی محبت کی شرط پر، بر مہر خود، مہر کے معنی محبت کے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا حق مہر، جب شادی لگاتے ہیں تو پوچھتے ہیں حق مہر، لہذا مہر کے معنی محبت کے ہیں، اور مہر سورج کو بھی کہتے ہیں، فارسی میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محبت کے معنی میں بھی اور سورج کے معنی میں بھی، تو فرمایا کہ نافع ما بر مہر خود، ہماری ببرید ان، اللہ تعالی نے میری ناف کو کاٹا اپنی محبت پہ، بر کے معنی فارسی میں اعلی کے آتے ہیں، اور اعلی جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے، اعلی شرط کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہماری ناف کو اپنی محبت کی شرط پر کاٹا، کیا مطلب؟ کہ ہم تمہاری ناف جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف سے ناف میں ایک نال لگی ہوتی ہے، ٹیوب ہوتی ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ٹیوب اوول نال جس کو بولتے ہیں اس کو کاٹا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ جب بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے سانس نہیں لیتا، بغیر سانس کے رہتا ہے وہاں پہ. اسی لیے جب دنیا میں آتا ہے تو پھر ایک لمبا سانس لیتا ہے، اور پیٹ میں سانس نہیں لیتا، اور اسی طرح 9 مہینے گزارتا ہے. اللہ اکبر، کیا اللہ تعالی کی قدرت ہے، کیسا اللہ تعالی نے نظام رکھا. تو فرمایا کہ ہماری ناف کو کاٹا اپنی محبت کی شرط پر، یعنی اب ہماری محبت میں جیو گے اور ہماری محبت میں مرو گے. اعمال محبت اختیار کرو گے. گویا کہ میرے شیخ فرماتے تھے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا. کیا فرماتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ، کہ اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا. اور آگے کیا فرمایا کہ عشق خود در جانے ماں کاری دند، کہ اپنے عشق کو اپنی محبت کو ہماری جان میں پیوست فرما دیا، عشق کاری، یا یوں کہے عشق کاری فرما دی. کشیدہ کاری سنی ہے نا، تو اللہ تعالی نے عشق کاری فرمائی اپنی محبت کی ہماری جانوں کے. عشق خود در جانے ماں کاری دانت، واہ، محبت کی محبت کاری، عشق کاری فرمائی کہ ہماری جانوں میں اپنی محبت کو پیوست فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ مومن تو مومن، کافر کو بھی سکون نہیں ملتا، اگرچہ اسباب سکون وہ جمع کر لیتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، خالق کی محبت اور مالک کی محبت ہماری جانوں میں داخل کی ہے. اس لیے وہ کافر جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت پر عمل نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، اور جب ایمان لے آتا ہے تو ایمان لاتے ہی اس کی جان کو بھی قرار مل جاتا ہے. اور مومن کو سکون، میرے شیخ نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ میں 24 گھنٹہ دن و رات سکون میں رہوں کہ نہیں رہوں. تو فرمایا کہ 24 گھنٹہ اگر سکون میں رہنا چاہتے ہو تو 24 گھنٹے اللہ کو خوش رکھو. اگر تم 1 گھنٹہ اللہ کو خوش رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے دل کو چین بھی 1 گھنٹہ ملے گا، اور اگر 24 گھنٹہ خوش رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو 24 گھنٹے خوش رکھے گے اور سکون عطا فرماتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ہماری جانوں میں داخل فرمایا اور محبت کی چوٹ لگا کر ہمیں دنیا میں بھیجا. اب ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کروں، تاکہ وہ جو محبت ہے اس محبت کو کامل کر لوں. اس کے لیے 2 کام کر لیں تاکہ اللہ تعالی کی محبت کامل ہو جائے اور محبت کاملہ مل جائے. اس کے لیے 2 کام کر لیں. نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ رہبر کا انتخاب کرے. یہ بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بے رفیقے ہر کے شد در راہ عشق, بغیر رفیق کے جو بھی اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں قدم رکھے گا, عمر بگزشت اس کی زندگی گزر جائے گی. اون اشد آگاہ عشق. محبت تو دور کی بات ہے, محبت کے نام سے بھی واقف نہ ہوگا. دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے, سفر کے لیے جو ٹریول گائیڈ رکھتا ہے, سفری رہنما, پراپرٹی گائیڈ بناتا ہے, ٹیکس گائیڈ ہوتے ہیں, ہر کام میں یہ انسان کی فطری طور پر طبیعت ہے کہ اس کو رہنما کی ضرورت ہے. اور رہبر کی ضرورت ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں بھی رہبر کی ضرورت ہے, رہنما چاہیے جو ہماری رہنمائی فرمائے. اس لیے انتخاب شیخ بہت اہم چیز ہے کہ شیخ کا انتخاب کرے, پہلے کسی کو اپنا رہبر بنائے, اور رہبر بنا کر اس سے رہنمائی ملے. ایسا نہیں رہبر تو بنا لیا اب رہنمائی نہیں لیتا. بیان سننا بہت فائدے مند ہے, بہت مفید ہے, لیکن جب تک رہنمائی نہیں لے گا نفع نہیں ملے گا. نفع ملے گا, نفع کامل نہ ملے گا. بیان سے نفع ہوتا ہے, لیکن نفع کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب خلوتوں میں اور اپنی اصلاح کے لیے رابطہ, کیونکہ اصلاح اور رابطہ اور تعلق نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کوئی بات سنے گا تو اس پر اپنی مرضی سے عمل کرے گا. ہر ایک کا معاملہ جدا ہوتا ہے, سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. لہذا بیعت ہو گئے, بہت اچھی چیز ہے, بہت برکت کی چیز ہے, لیکن اس کے بعد رہنمائی نہیں لیتا. اور رہبر سے یعنی شیخ سے مشورہ نہیں کرتا تو نفع کیسے ہوگا؟ اور شیخ کو اپنے احوال اور حالات نہیں بتاتا کہ میں اپنی خلوت میں اور تنہائیوں میں کیا حرکات کر رہا ہوں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ رہبر ہونے کے باوجود منزل سے محروم رہے گا. یا رہبر نے کوئی بات فرمائی, اس کان سے کنا ادھر نکال دیا, جی میں بھول گیا تھا. تو میرے پیارے دوستو, بھولنے والا کیسے منزل پر سفر منزل طے کرے گا؟ صرف اس بات کو اتنا معمولی کہہ دینا کہ میں بھول گیا تھا. تو اس لیے رہبر کا انتخاب اور پھر رہبر کی بات پر عمل کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس سے رہنمائی لیتے رہنا. جس میں مجالس میں شرکت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے مشورے, اس کی بیان والی مجلس کے علاوہ دوسری مجلس میں بھی بیٹھے تو پھر اس سے نفع اور فائدہ ملے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا, جب صحبت شیخ میں بیٹھو سراپا گوشت بن کے بیٹھو. گوشت مانے کان, کہ کان بن کے بیٹھو, بات کو غور سے سنو, اور اس پر اس بات میں برکت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب اس پر عمل کرنے کی نیت بھی ہو. اگر صرف کان کا مزہ لے لیا کہ جی بہت مزیدار اچھا بیان ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, تو میرے پیارے دوستو اس مزے سے پھر نفع نہ ملے گا کہ صرف کان کا مزہ لینے آ گئے. ہاں جی بہت اچھا. اس کا بھی جیسے بازوں کو شوق ہوتا ہے, بیان سب کا سنتے ہیں بیان تو سب کا سنتے ہیں اور عمل ایک کی بات پہ نہیں کرتے. تو یہ جو بیان کا چسکا ہے اس کو بھی کان کا شہوت فرمایا, یہ مزہ, اس سے نفع نہ ہوگا. اس لیے انتخاب رہبر اور پھر رہبر کے انتخاب کے بعد اس سے رہنمائی لینا, سیکھنا اور اس کی بات پر جی جان سے عمل کرنا, یہ کام کی چیز ہے. انتخاب شیخ میں اور انتخاب رہبر میں جو ایک چیز ہے, اس کو سفر میں میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان فرمایا, حضرت کی برکت سے بندے نے بھی پیش کیا, وہ بہت ایک اہم چیز ہے. آج کل ہے خوابوں کی دنیا, آج کل خوابوں کی دنیا پہ بڑا زور ہے. اور پھر عجیب بات یہ کہ خواب دیکھنے کے بعد اگر کسی عالم کو سناتے ہیں یا اپنے شیخ کو سنائے بھی تو تعبیر بھی مانگنا ضروری ہے. یاد رکھیے کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی, ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خواب نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ خواب نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. مثلاً ایک آدمی نے خواب کہ ملک کے ایک بڑے آدمی, بڑے امیر و کبیر آدمی سے, آدمی کی بیٹی سے اس کی شادی ہو رہی ہے. جب صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں, خواب دیکھا میں بادشاہ ہوں, صبح اٹھے تو فتو فقیر جی. اور اکثر خواب یہ لوگوں کو آتے ہیں کہ جی شیر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, کتا پیچھے لگا ہوا ہے, سانپ نظر آ گیا. اب جناب عاملوں کے مزے ہو جاتے ہیں, کہتا ہے دیکھو تم پر جادو ہے, دنیا کے سارے آدمیوں کو عاملوں کے پاس بھیج دیں, وہ ضرور نہ ضرور کسی نہ کسی کے پیچھے جادوگر لگا ہی دیں گے. تمہاری نظر بندی ہو گئی ہے, سحر بندی ہے, نظر بندی ہے, جن پیچھے ہے کالا جادو ہو گیا ہے, سب کو یہ کام لگا دیں گے. تو یاد رکھیے خواب نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور عموماً یہ خواب کیا ہوتے ہیں, خواب یہ ہوتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں, اب انسان جو خیال پکا رہا ہوتا ہے نا بس وہ خواب کی شکل میں آ جاتا ہے. دیکھو بیٹا بات مت کرو, ہے نا, اگر ضروری بات ہے تو باہر چلے جاؤ, مسجد میں آئے ہو تو, اب آ گئے تو غور سے سنو. تو انسان جو خیالات پکا رہا ہوتا ہے وہ خواب کی شکل میں آ جاتا ہے. اور میرے شیخ دامت برکاتہم نے کئی لوگوں کو کہا کہ جی حضرت خواب بہت نظر آتے ہیں, فرمایا اچھا, کہا یہ دوا استعمال کرو, رات کو کھانا کھانے کے بعد کھا لیا کرو. تو کہا اس کے بعد کچھ دن دوا استعمال کی تو کہا اب حضرت اب تو بالکل خواب نہیں آتے. فرمایا ظاہر بات ہے میزا تو ٹھیک ہو گیا, آپ کا ہاضمے کا جو نظام تھا وہ خراب ہو گیا تھا. اور عموماً جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. جب پیٹ خراب ہو, ہوا کا پریشر ہو نا اندر, تو اس پریشر کی وجہ سے کبھی شیر پیچھے لگتا ہے, کبھی کتا پیچھے لگتا ہے, کبھی سانپ اور اژدھے نظر آتے ہیں. یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور بے شک خواب انبیاء علیہ السلام کے, جی اب پھر دلیل کیا ہے کہ جی نبی انبیاء علیہ السلام کے خواب, تو بھائی وہ تو انبیاء تھے, ان کے خواب خواب تھے. علم تعبیر ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن خواب بھی تو ہو نا. علم تعبیر ایک حقیقت ہے, ایک علم ہے یہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خواب بھی تو خواب ہو. غلام احمد قادیانی نے بھی خواب دیکھا تھا، اور اس کا خواب بھی کتنا کہ ایک عورت سے ایک دیکھا کہ اس کے میں شادی، اس کے باپ کو کہا کہ تمہاری بیٹی سے میں شادی کر رہا ہوں خواب میں، چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو کہا کہ اگر شادی نہیں کرو گے تو تمہاری بیٹی مر جائے گی. اس کے باپ نے کہا ہٹ بے غیرت بے شرم، نہیں کرتا. شادی نہیں کی وہ بھی زندہ رہی. حضرت یوسف صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت نے اس پر فرمایا تھا، میں حضرت کی مجلس میں نے خود سنا، حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسا خواب ہے، اس قسم کے خواب تو ہمارے نوجوانوں کو بہت نظر آتے ہیں. کتنی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ. اب دیکھا ایک عالم کی بات، ایک عالم ربانی کی بات اور ایک منحوس کی بات، کتنا بڑا فرق. تو خواب یہ حجت نہیں ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی شریعت و سنت پر عمل کر رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ روزانہ اپنے کو دیکھتے میں جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن بیداری میں شریعت و سنت پر عمل کر رہا ہے، فرمائے انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اپنے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے. اور ایک آدمی روزانہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں حوروں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں اور لوڈو کھیل رہا ہوں، جنت میں روزانہ دیکھتا ہے کہ ڈریم ورلڈ میں کھیل، ڈریم ورلڈ اس کا نام ہے، ڈریم ورلڈ ہے نا، خوابوں کی دنیا، ڈریم ورلڈ خوابوں کی دنیا، روزانہ دیکھ رہا ہے کہ میں حوروں کے ساتھ جنت میں کھیل رہا ہوں. لیکن شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اچھا بھائی دیکھیے نا، سیدھی سی بات ہے، سیدھی اور موٹی بات ہے کہ شریعت نے، شریعت بیداری کے دیے خوابوں کے دیے، بیداری ہے نا، سونے کے بعد کا کچھ نہیں. اس لیے خوابوں کو پر انحصار کرنا، کیونکہ آج کل یہ بہت ہوا چل پڑی ہے، خواب نظر آیا بس کا، اور تعبیر آن لائن، استخارہ آن لائن، ہر چیز آن لائن ہو گئی. آن لائن تو ہے لیکن ان لائن نہیں ہے. کیا مطلب؟ رائے راست پر نہیں ہے، ان لائن ہونا ضروری ہے، رائے راست پر ہو. اس لیے انتخاب شیخ بھی خوابوں پر نہیں ہے کہ جی خواب نظر آیا میں فلاں بزرگ سے بیعت ہو رہا ہوں، یا خواب نظر آیا میں فلاں بزرگ سے تعلق ہے. کیا تو اس طرح مرید کبھی خواب میں کسی اور کو دیکھے گا، ہر ایک سے بیعت ہی ہوتا رہے گا کیا؟ اگر کسی نے غلطی سے دیکھ لیا کہ میں بیوی سے بیعت ہو رہا ہوں، لہذا ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں ایک بزرگ بھی تھے، تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کس سے بیعت ہیں؟ میں ایسے نہیں بتاؤں گا. گئے وضو کیا، دو رکعت پڑی، پھر بہت ادب سے بیٹھے، سر جھکایا اور بہت ہی ادب کی، اور اس کی آواز سے فرمایا کہ میں زن مرید ہوں. تو سب مرید سے جھوم گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ تو ہمارے پیر بھائی ہیں. تو اس لیے خوابوں پر نہیں، جاگتے میں دیکھیں. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو شرائط لکھی ہیں شیخ کی، ان شرائط میں یہ نہیں ہے کہ خواب میں دیکھیں، بلکہ اہل حق میں سے ہو، مسلمان ہو، اہل حق میں سے ہو، متبع شریعت، متبع سنت ہو. اور دین کا ضروری علم رکھتا ہو. اگر شیخ عالم ہو تو نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حکیم الامت نے اس کو شرائط میں سے نہیں لکھا. ہاں فن سے واقف ہو، کیونکہ مسائل کی بات ہے تو ایک عالم بھی ہے کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے، وہ دوسرے عالم سے رجوع کرتا ہے. اگر شیخ ہے مسائل کی بات ہوگی وہ پوچھے گا، لیکن دین کا ضروری علم رکھتا ہو، پکا جاہل نہ ہو. اور اس کی وہ اس نے کسی شیخ کی صحبت میں زندگی گزاری ہو، بہت اہم بات ہے. کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ رہے نہیں اور کہتے ہیں خود شیخ بن گئے. اب آپ بتائیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس جدہ سے کچھ لوگ عرب تھے، کراچی میں ایک صاحب تھے اس زمانے میں جو کہ تفسیر کیا کرتے تھے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور حضرت سے پوچھا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بیعت بھی کرتے ہیں؟ وہ بیعت بھی کرتے تھے، لیکن بیعت ایسے کرتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی آگے شیخ نہیں تھا، بدخود ہی بیعت کرنا شروع کر دیا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے آ کر ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ان سے ہم بیعت ہو جائیں؟ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا تأخذہ بابا من لا بابا لہو، کہ جس کے اپنا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. یعنی جس نے کسی کو شیخ نہیں بنایا خود شیخ بن گیا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بیٹا کہے کوئی میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں خود بیٹا بن گیا. تو ہمارے ہاں اس کا بھی ایک نام ہے، جس کا کوئی باپ نہ ہو نا اس کا بھی ہمارے ہاں نام ہے. سمجھ تو گئے ہوگے نا. تو لہذا جس کا کوئی کہے میرا کوئی شیخ نہیں ہے میں خود شیخ بن گیا، مجھے فیض ملا. پیچھے شیخ فرید الدین عطار، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی، یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ جو زندہ شیخ ہے، موجودہ شیخ، اس سے رابطہ اور تعلق کریں. تو وہ جو جس کو رہبر بنا رہے ہیں اس نے بھی کسی کو رہبر، رہنمائی لیے کسی سے، خود بخود نہ. یاد رکھنا کتابیں پڑھ کے جو رہبر بنے گا اس کا یہ حال ہوگا، ہم تو ڈوبیں گے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کتاب لے کر سوئمنگ پول، ندی اور تالاب اور دریا میں چلا گیا. کیوں؟ تیراکی کی کتاب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کھیلوں کا فرمایا کہ وہ اگرچہ لہو ہے، لعب ہے، لعب یعنی کھیل ہے، لیکن یہ کھیل اچھے ہیں. جن میں سے ایک کھیل ہے تیر اندازی کرنا. یعنی تیر اندازی کی مشق کرنا، بندوق چلانا سیکھنا، لاٹھی چلانا سیکھنا کھیل ہے، لیکن یہ کھیل پسندیدہ کھیل ہے، اس کو پسند فرمایا. اور ان کھیلوں، جن کھیلوں سے منع کیا، جس کو لہو الحدیث قرآن پاک فرمایا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کہ وہ لوگ انسانوں میں سے جو کہ خریدتے ہیں لہو الحدیث، لہو لعب، فضول چیزیں. اس کے اندر نظر بن حارث تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے. اس ظالم نے کیا کہ ایک مغنیہ لے کر آیا، گانے والی. تو اب وہ لوگوں کو کہتا تھا آؤ یہ سنو. اب گانے میں تو ایک مزہ ہے، نفس کو حرام نادہ ملتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو مشرکین بھی جاتے تھے وہ رک گئے. تو اس گانے بجانے کی چیزوں کو لہو حدیث فرمایا، لہو الحدیث کی گانے بجانے کی چیزیں.
اور اسی طریقے سے اس کے اندر مفسرین نے ایک اصول بتا دیا کہ ایسا کام جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو وہ لام الحدیث ہے. اور ایسے لوگوں کے فرمائے اولئک لہم عذاب مہین, دردناک عذاب ہے ان کے لیے, خطرناک عذاب جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو ایسا اصول کیا سمجھا دیا کہ ایسا کام جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو وہ لہو الحدیث ہے. ایک آدمی ہے مان لو موبائل لیتا ہے, اب یہ موبائل کس مقصد سے لیا ہے؟ اب اگر اس نے اس مقصد سے لیا کہ جی میں موبائل اچھا لوں گا, واٹس ایپ بھی لوں گا. رات ہی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ واٹس ایپ لیا ہے بس اس کے چکر میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے. یہ ہے لہو الحدیث. اگر وہ موبائل ہوتا کہ اس سے ایک آدمی اپنے کاروبار کا کام کر رہا ہے, چلو سمجھ میں آتا کہ کاروباری کام کر رہا ہے, دنیا کا کام کر رہا ہے, بعضوں نے اس کو دین بھی بنایا, ماشاءاللہ دینی کام اسے وہ کر لے رہے, مثلا مسائل کی رہنمائی ہے کہ مسائل پوچھنا بتانا, تو یہ ایک فائدہ. لیکن اگر اس قسم کے پروگرام جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہیں, اسکائپ ہے, واٹس ایپ ہے, اور اسی کی قسم کے جو دوسرے پروگرام اب کیا ہے, ویڈیو بھیج رہے ہیں, تصاویر بھیج رہے ہیں, اور یہاں تک کہ ہمارے صوفی لوگ بس کیا ہے ہنسی مذاق, کیلے کی تصویر بھیج دی, دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی یہ سارے کیلے تم ہی اندر لے لو گے. یہ حالت ہے لوگوں کی, اور شکلیں دیکھیں آپ ان کی تو یہ عالم کے ماشاءاللہ, اور حرکتیں دیکھیں یہ ایسی فضول کہ بس چھیڑ چھاڑ, نہایت فوش اور گندے لطیفے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں. پھر یہاں تک کہ اتنے بےہودہ کہ بیویوں کے بارے میں بھی مذاق کرتے ہیں, حیا اور شرم بالکل, سراسر نام کی نہیں, ننگی تصاویریں, ننگی چیزیں, یہ سب, یہ ہے لہو الحدیث. ایسے لوگوں کو فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. تو لہو الحدیث میں اب یہ موبائل ایک ضرورت, یعنی اسے پتا یہ چلا کہ ایسی چیزیں جو دونوں کام میں استعمال ہو سکتی ہیں, اچھے کام میں بھی, تو فی نفسی اس کی خرید و فروخت دونوں جائز ہے, اس کو خریدنا بھی جائز, اس کی کاروبار کرنا بھی جائز. جیسے ریڈیو ہے, جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے, جیسے کمپیوٹر ہے, اس کی خرید و فروخت جائز ہے. کیوں؟ کہ آدمی کے اختیار میں کہ وہ اچھے کام میں استعمال کرے یا اس کو برائی میں کرے. لیکن ٹی وی اس میں داخل نہیں ہے, ٹی وی کی خرید و فروخت بھی حرام ہے, کیونکہ وہ ہے آلہ حرام. اور ایسے کام جس میں اچھا, ایسے آلات جس میں اچھا بھی کام ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, جیسے ریڈیو ہے, کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, اس میں اچھا کام کرنا چاہے تو اچھا کام, برا کام کرنا چاہے تو برا کام, دونوں صورتیں ہیں نا. تو ایسے آلات کے بارے میں علماء کیا یہی فیصلہ ہے, یہ سمجھایا کہ ایسے چیزوں کی خرید و فروخت, ایسا کاروبار کرنا بالکل جائز ہے. اب وہ خریدنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنی حیا کو بیچ دے یا حیا کو باقی رکھے, یعنی اس کا استعمال کیسا کرے. تو لہو الحدیث فرمائے, اس لیے موبائل, اب موبائل سوال پیدا ہوتا ہے یہ اچھا موبائل لینا ہے کہ جی اس میں یہ بھی فیچر ہوں یہ بھی فیچر ہوں, لیکن اس فیچر سے فیوچر تو برباد نہیں ہو رہا, یہ بھی تو اہم بات ہے نا کہ بھائی موبائل سے کرنا ہے کیا ہے, کیا کر رہے ہیں. اگر اس کو یہ آڑ اور بہانہ بنایا کہ جی ہمارے بزرگوں کے بیانات ملیں گے, یہ آڑ بنائی, لیکن نفس کہیں اور مشغول ہے, تو پھر ایسے شخص کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا موبائل رکھے. اور پھر فضول, بس کیا حال ہے, ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے، اور ایسے انگلیاں ایسی تیزی چلتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عالم یہ کہ نہ قرآن پاک پڑھنے کا وقت، نہ اللہ اللہ کرنے کا وقت، بس ہاں چیٹنگ کرا لو. تو یہ چیزیں فضول چیز کہلائے گی. تو میرے پیارے دوستوں، انتخاب شیخ میں یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے، خوابوں پہ نظر نہ رکھے اور جاتے میں اس کی مجلس میں بیٹھے کہ مجھے دینی نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور وہ شیخ نے بھی کسی کے ساتھ وقت گزارا ہو، رہا ہو، شیخ کو جو دین کا کام کر ان کو بتایا میں کس کے ساتھ رہا، اس سے پوچھے، اگلے پوچھے تو جواب دے جی میں فلاں کے ساتھ رہا، اور اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کی حالت دینی اچھی ہو، شریعت و سنت پر چلتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت و سنت کوئی اہمیت نہیں. اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو بھی دینی نفع اور فائدہ ہوتا، یعنی اچھے اعمال کا ذوق پیدا ہوتا، اور اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ معلوم ہو، اور گناہ چھوڑنے کی ہمت دل میں پیدا ہو کہ یہ میں نالائقی کا کام نہیں کروں گا. یہ بہت اہم چیز ہے. ایسے شک کی صحبت نعمت ہے. ایک دفعہ کافی پرانی بات ہے، ایک صاحب نے پوچھا کہ میں شیخ کس کو بناؤں، تو میں نے شرطیں بیان کی. کہنے لگے ایسا آدمی ملنا تو بہت مشکل ہے. تو پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا اگر مل جائے تو واقعی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے کہا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یعنی صادقین سے مراد متقین ہے، جو تقوی میں سچے ہیں، دین میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن پاک قیامت تک کے لیے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے، تو ایسے صادقین سچے پیدا کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے. لہذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اس زمانے میں ہمیں ملتا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، فرمایا تم ڈھونڈتے نہیں ہو، ضرور ملیں گے. ایسے ہاں اللہ سے مانگے، کیا کبھی زندگی میں یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے سچا رہبر عطا فرما، سچا رہبر مجھ کو عطا فرما؟ کبھی زندگی میں دعا مانگی؟ کبھی نہیں مانگی کہ اللہ رہبر عطا فرما جس سے میں آپ کی محبت سیکھوں اور اپنی اصلاح کراؤں. ہم تو اصلاح کروانا نہیں چاہتے. اس لیے اس شیخ کی ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ اصلاح کے اندر رعایت نہ کرتا. کہ ایسا نہیں جناب کوئی مالدار ہے یا کوئی اور ہے اس کی رعایت کرے، ایسا نہیں. اس لیے اصلاح کروانے والے کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ دیکھو مجھے اصلاح کروانی ہے. آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. دادا جب اصلاح کروانی ہے تو اصلاح کے لیے پھر ایسا نہیں ہوگا، تکیے نہیں لگائے جائیں گے، چائے نہیں پلائی جائے گی، اور اعزاز و اکرام نہیں کیا جائے گا، آئیے تشریف لائیے. اصلاح تو اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. قطب العالم، دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسے، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اللہ اکبر، حکیم الامت سناتے تھے، میرے شیخ ہمارے مشائخ سناتے ہیں، کتنے بڑے آدمی تھے، عالم ربانی. اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، حضرت گنگوئی کے سامنے دال رکھی ہوئی تھی اور گوشت کا سالن تھوڑا سا دور رکھا ہوا تھا. حضرت حاجی صاحب کے قریب تھا، شیخ کے قریب، مرید سے دور. اتنے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ آ گئے. انہوں نے کہا، اب انہوں نے دیکھا حاجی صاحب بیٹھے شیخ اور ادھر مرید،
تو کہا بھائی واہ بڑے مزے،
آج تو مرید شیخ کے دسترخوان پر مزے اڑا رہے. خیر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دال قریب ہے، حضرت گنگوئی کے گوشت کا سالن دور ہے. حضرت گنگوئی یہ واقعہ خود سناتے ہیں، دیکھو طلب کیا چیز ہوتی ہے، اصلاح کیا چیز ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب گوشت کا سالن مولوی رشید احمد سے دور رکھا ہے، ذرا اس کو قریب کر دیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ ان کو ہم نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا. پھر فرمایا کہ یہ تو اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی دے کر اوپر سالن ڈال کے ایک کونے میں بٹھا دیتے کہ جاؤ وہاں بیٹھ کے کھاؤ. اور فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہ یہ بات فرما بھی رہے اور کنکھیوں سے مجھے دیکھ بھی رہے کہ کیا گزر رہی ہے. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، واقعی یہ بڑا احسان تھا کہ شیخ نے مجھے اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا. فرمایا الحمدللہ میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی، میں اسی پر خوش تھا کہ شیخ نے مجھے ساتھ بٹھا لیا. پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر فرمایا بس حاجی صاحب نے میرا یہی امتحان لیا، اس لیے میں کچھ بن ہی نہیں سکا. کیا دیکھیے، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے میں یہاں اگر پلیٹ ذرا ٹوٹی ہوئی آ جائے کوئی ذرا میلی تو مرید صاحب جو ہے وہ ان کا حال ہی کچھ اور، کہ پتہ نہیں اصلاح کروانے آئے ہیں کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے جن لوگوں نے اپنی اصلاح کرائی کیا عالم ہوا ہے، کہاں سے کہاں پہنچے. تو اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے انتخاب شیخ. سب سے پہلا قدم کہ کسی کو رہبر، کسی کو اپنا بڑا بنائے. اور اس شیخ کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ گناہ چھوڑنے والا ہو، وہ خود بھی گناہ نہ کرتا. اور ایسا ممکن ہے اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. یاد رکھنا کہ کوئی اللہ والا، کوئی عالم ربانی وہ معصوم نہیں ہوتا. اس کے لیے معصوم کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ جی ہمارے شیخ سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. یا ہمارے شیخ کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، ایسا نہیں ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ خود کتنی بڑی شخصیات، وہ خود ان کے حال حوال ہیں، حالات ہیں، وہ بتاتے ہیں ایسے گناہوں کے خیالات کہ اللہ اکبر، کہ ہم کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ ایمان کامل، ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے. کیا مطلب؟ یعنی گناہ کے تقاضے ہوں اندر، گناہ کے خیالات ہوں، ان پر عمل نہ کرے. ایک تو ان پر عمل نہ کرے، دوسرا ان خیالات کو پکائے نہیں. یہ ہے بات. اگر خیال آتے رہے جو چاہے خیال آ جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کفر کا بھی خیال آتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جب تک وہ مومن ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا، حضرت ایسے کفری خیالات آتے کہ دل چاہتا ہے کہ بس کہ میں کیا کروں. حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے قامت ہے، کیونکہ کسی کافر کو اپنے کفر پر تکلیف نہیں ہوتی اور مومن کو کفر پر، کفری خیالات پر تکلیف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ کے خیالات پر تکلیف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. تو انتخاب شیخ یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں. اور دوسرا جو قدم بہت اہم ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا. گناہ سے توبہ کرنا یہ دوسرا. دیکھیے اب گاڑی کو ہائی وے پر لے کے جانا ہے، اس کے پلک خراب ہے، اس کا ٹائر کمزور ہے، اس کا ایئر کنڈیشن ٹھیک نہیں چل رہا، اس کا آئل پرانا ہو گیا تو ایسی گاڑی ہائی وے پر لے جائی جاتی ہے جس کے ٹائر بھی ٹھیک نہیں، جس کا پلگ بھی خراب، ایئر کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں چل رہا، آئل بھی پرانا ہو گیا، انجن آئل، بریکیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسی گاڑی کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر میکینک کے پاس لے کے جاتا کہ بھائی ٹائر بدلو، اچھے ٹائر لگاؤ، ایئر کنڈیشن، پلگ، انجن آئل وغیرہ ٹیوننگ کرو، ٹیوننگ. بس توبہ بھی اسی کا نام ہے، توبہ اسی کا نام ہے کہ جب تک گناہوں کو چھوڑے گا نہیں آگے کیسے بڑھے گا. ایک آدمی گناہ کو چھوڑے گا نہیں آگے کیسے بڑھے گا، گناہ کو پال کر اللہ کی محبت کے رستے میں کیسے آگے بڑھے گا. اسے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی محبت کے رستے کا جو پہلا قدم ہے کہ جو کسی رہبر کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، فرماتے ہوا اولو التوبتو، ہوا التوبتو ہی اولو اقدام المریدین. یہ جو توبہ ہے وہ شخص مرید کے معنی کہ جو اللہ کا ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، اس کو مرید بولتے. کہتا نا میں فلاں شیخ سے مرید ہوں، فلاں پیر سے مرید ہوں. تو مرید کے معنی وہ ہے کہ جو اللہ کا ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنی ہے، وہ ہے مرید. اور مرید کا پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ کرنا گناہوں سے. اور توبہ کی چار شرطیں، توبہ کی چار شرطیں، یعنی توبہ کب قبول ہوگی اس کے لیے چار چیزوں کا خیال ہے. نمبر ایک، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے. اب ایک آدمی جی کہتا ہے جی ہم نے ٹی وی گھر میں رکھا ہے لیکن نکالتا نہیں ہے. اب آپ بتائیے سانپ کو کوئی پٹارے میں بند کر کے گھر میں رکھے گا؟ کیوں؟ کبھی بھی کھل جائے گا. شیر اگر چپ پنجرے میں بھی بند ہو پھر بھی کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. تو ٹی وی اگرچہ بند بھی ہے کھلنے میں دیر لگتی ہے کیا؟ اس لیے پہلی شرط ہے گناہ، توبہ کی قبولیت کی کہ گناہ سے الگ ہو جائے. مثلا عورت کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں توبہ توبہ استغفر اللہ. اور میرے شیخ فرماتے ہیں بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں، ملاؤں کو دکھا کے بولتے ہیں مولانا صاحب دیکھیے کیسی بے پردگی ہے. ارے مولانا صاحب کیا بتاؤں، رات میں نے ٹی وی دیکھا، توبہ توبہ کتنے ننگے پروگرام تھے، ایسے تھے، ایسے ایسے بھی تھے. مولانا کہتے، مولانا یہی بولے گا بھائی اس سے اچھا تو مجھے دکھائی دیتا، اتنی کہانیاں سنا رہا ہے، اب دکھانے میں کیا کسر چھوڑی تو نے. تو اب اور پھر بھی کہہ بھی رہا ہے، لوگ مانتے اس بات کو، بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، اخلاق باختگی ہے، اخلاق تباہ ہے، لیکن نفس کو مزہ لگا ہوا ہے، ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے. کسی شاعر نے کہا نا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، یعنی شراب پی رہا ہے اور یہ بھی شعر پڑھ کے کہتا ہے چھٹتی نہیں ہے منہ سے ظالم لگی ہوئی. تو توبہ یہی ہے کہ اس سے الگ ہو جائے. ایسی تمام بےہودہ حرکات، گناہ کی جتنی چیزیں پہلے اس سے الگ ہو. بد نظری کر رہا ہے اور سامنے توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، آج کل تو دیکھو توبہ توبہ، دیکھ بھی رہا ہے اور ایسے کر بھی رہا ہے. تو یہ توبہ قبول نہیں ہے. توبہ کی پہلی شرط ہے گناہ سے الگ ہو جائے. اور ذرا اپنے گال پر بھی باغ لگائے، باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اور داڑھی رکھے ایک مٹھی، اپنی مٹھی سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب غور سے سنیے الفاظ کتنے پیارے ہیں، ترجمہ بھی کروں گا. فرماتے ہیں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین کی مخالفت کرو. کیا مخالفت؟ وفر اللحا وحف الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. یہ کس کا ارشاد ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، ان کے خلاف کرو، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ داڑھی کاٹتے تھے، مونچھے رکھتے تھے. گویا یہ کس کا کام ہوا؟ مشرکین کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ داڑھیوں کو کاٹتے اور مونچھے رکھتے ہیں، اور مونچھ کو رکھ کر پھر ایسے مونچھ کو رکھ کر تھوڑی سی تاؤ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ہے مردانگی. اور ملا کو بھی ڈراتے ہیں، ملا کے بیان میں بیٹھ کے اس کو ایسے تاؤ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی میں عزت. دیکھیے مجھے بتائیے، کسی کو مال کی جیسے عزت ملتی ہے؟ حقیقت ہے ملتی ہے عزت، مال کی عزت. اگر چلو مال کی جیسے عزت ملی، مال ختم ہو گیا، عزت بھی ختم ہو گئی. کسی کو کرسی کی جیسے عزت ملی، صدارت، وزارت یا کوئی اور عہدہ، عہدہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عہدہ ختم، عزت بھی ختم. لیکن صرف ایک عزت ایسی ہے جو ختم نہیں ہوتی، اور وہ عزت ہے علماء ربانیین کی، اللہ والوں کی. اللہ والوں کے پاس مال دیکھ کر جاتا ہے، یا یہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، اس لیے جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عالم ربانی ہے، اللہ والا ہے، اس کی عزت مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے. پتہ چلا عزت اعمال میں ہے. اس لیے بڑی مونچھیں رکھنا، مونچھیں رکھی اور داڑھی نہ رکھی، اس میں عزت نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ کام کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. داڑھی رکھے اللہ کے لیے، مذاق اڑائے اڑائے. ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، روزی کے گھٹانے بڑھانے والا اللہ ہے. اور تجربے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے اپنے دین کے خادموں کو عطا فرمایا، یہ دوسروں کو نہیں ملتا. ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے داڑھی رکھ لے، توبہ ہو گئی. مخلوق سے نہ ڈرے، شیر بنے شیر. جنگل میں جا کر دیکھے، ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں دیکھا شیر، جناب وہ اتنی کیسے پٹے بال اور کیسی داڑھی ہوتی ہے. شیروں کی داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور میرے شیخ فرماتے ہیں شیرنیوں کی داڑھی نہیں ہوتی. فرمایا بھائی گھر میں تو دونوں ہونے چاہیے نا، نر اور مادہ، تبھی تو تعداد بڑھے گی نا. اب دونوں شیر نہیں ہوئے تو ایک شیر بنے، مرد شیر بنے اور شیرنی جو ہے وہ گھر میں ہوگی. البتہ وہ جب وہاں گئے جنگل میں، تو وہاں جو شیر پالنے والا تھا اس نے بتایا کہ شیر اپنی شیرنی سے ڈرتا ہے، لہذا اگر مرد بیوی سے ڈرتا ہے تو اتنی بری بات بھی نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے. جتنا برا ہم نے بنایا اتنی برا نہیں ہے. ہاں یہ ہو کے خلاف شریعت اس کی بات نہ مانے، اور اگر بیوی اونچی آواز میں بھی بات کرے تو کوئی اتنی بات بری بات نہیں ہے، یہ تیری زبان گدی سے نکال لوں گا. ارے اس کس کو دھمکیاں دے رہا ہے یار؟ تو نے میں مرد ہوں بھائی. جو مرد ہوتا ہے وہ کہتا نہیں پھرتا. اب آپ یوں سمجھے، ایک آدمی کہتا پھرے، اعلان کریں میں حلالی ہوں، میں حلالی ہوں، ہر آدمی کہے گا بھائی خیریت تو ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے جو یہ کہتا پھر رہا ہے. تو مرد کہتا نہیں ہے، مرد کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مرد ہے. دعوے اور لازنی کا نام مردانگی نہیں ہے کہ جس کو دکھانا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ کیا ہے. جنہوں نے دعوے کیے 13 سال منہ کی کھائی، اور جو بیچارے دعوے نہیں کیے آج انہیں کو کہہ رہے دہشت گرد نہیں ہے یہ لوگ. ارے ہم تو پہلے سمجھا رہے تھے بغیر جوتے کھائے مان لو، جوتے بھی کھائے مال کا نقصان بھی کیا، 13 سال بعد یاد آیا نہیں نہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے. بغیر جوتے کھائے سمجھ جاتے، عقل مندی اسی کو تو کہتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو پہلے اس توبہ کی شرط ہے گناہ چھوڑ دے. دادا داڑھی رکھ لی بس توبہ ہو گئی. نمبر 2 شرط، ندامت ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. رزق اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ دینے والا. میں واللہ یہ بندہ یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں سارے عالم میں جاتا ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہے الحمدللہ دوسرے ملکوں میں انگریز ملکوں میں بھی سفر ہوتا ہے. بلکہ مزے کی بات، چلو ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے واپس آ رہا تھا تو نمازوں کے کچھ وقت تھے، ظہر مغرب عشاء 3 نمازیں جہاز پر ہوئی کیونکہ 8.5 گھنٹے کا فلائٹ ہوتی ہے. جب مغرب کی نماز پڑھی میں نے تو وہ پہلے میں نے اس سے پوچھا، وہ جو جہاز پر ہوسٹ تھا مرد تھا، اس سے میں نے کہا مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھیں. نماز پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے دین، اب اس کی کافی دیر گفتگو ہوئی تو اس نے کہا تمہارے دین میں ڈسپلن بہت ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بات تم نے کیوں کہی. میں نے کہا ہاں ڈسپلن تو ہے، یعنی ہر چیز بہت اہتمام طریقے کے ساتھ سلیقہ. تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ڈسپلن ہے جیسے اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. مثلا کوئی آدمی تیسری صف میں یا پیچھے کھڑا ہو گیا، اب لوگوں کو گزرنا ہے، گزرنے والے گزر نہ سکے تو ایسے نمازی کو بجائے ثواب کے عذاب ملے گا. اس لیے سلام پھیرنے کے بعد ایسا نہیں فوراً کھڑے ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے پہلی صف میں کسی کو جانا ہو تھوڑا سا انتظار کر لے، تھوڑا سا انتظار کر کے اپنی نگاہ ایک طرف ہو جائے. اس لیے سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ ستون کے پیچھے پڑھنی چاہیے تاکہ کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، یا ایک کونے میں پڑھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ڈسپلن ہے، ایک سلیقہ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اکیلے ایک کونے میں تھا، وہ پڑھ لی. اس نے کہا تھی، اس نے کہا یہ بات. کہا ایک بات اور یہ پوچھنی ہے کہ تمہاری جب تم عبادت کرتے ہو تو اس عبادت میں تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یعنی کہ چھٹی نہیں ہے چھٹی. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم جہاز پہ ہیں، سونے کی چھٹی نہیں ہے، کھانے کی چھٹی نہیں ہے، استنجا اس کی بھی ہے، صرف ایک نماز ہی ہے جس کو تختہ مشق بنایا جائے. یعنی رہ کے عبادت ہی رہ گئی، کھانے کی چھٹی نہیں، سونے کی چھٹی نہیں، اور استنجا وہ بھی کر رہا ہے، صرف ایک نماز کو ہی تختہ مشق بنایا جائے، صرف ایک عبادت ہی رہ کے رہ جائے کہ ہر معاملے میں اسی کو ارے یار چھوڑو داڑھی، ارے یار چھوڑو. یہ تو وہ شیر والی بات ہوئی نا، ایک آدمی شیر بنوانے گیا، اس تکلیف ہوئی دم کا، چھوڑو کمر، چھوڑو بازو، چھوڑو منہ، چھوڑو شیر. اب بتائیے جس شیر کے نہ منہ ہو نہ ہاتھ پاؤں ہو نہ کمر ہو نہ دم ہو، شیر بچا؟ تو ایسا دین جس میں سے سب کچھ نکال دیا، نہ نماز نہ روزہ نہ جہاد نہ زکات نہ ماں باپ کی خدمت نہ غصے کو برداشت کرنا نہ مسلمانوں سے خیر خائی، پھر دین کیا بچا؟ نہ داڑھی نہ کچھ، سبھی نکال دیا، دین بچا؟ پھر اسلام بچا؟ کہ اچھا پھر کوئی بات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کراچی کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں 43 سال سے کراچی میں رہ رہا ہوں، مجھے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسی علاقے میں جس کے نام سے لوگ پیمپر پہن کے آتے ہیں، لیکن یہاں 13 سال سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. تو پھر اور چلی، تو ایک بات اس نے اور پوچھی، تو اس پر میں نے اس سے کہا کہ اس نے پوچھا کہ کراچی کے لوگ یعنی کیسے کچھ بزنس کی باتیں پوچھی بیرپل اس نے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو الحمدللہ جو ایک فیملی سسٹم ہے خاندانی سسٹم ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہر گھر میں تقریباً بوڑھے ماں باپ ہوں گے اللہ کا احسان و شکر ہے اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے ہمارے لیے سعادت ہے کہ ماں باپ ہوں ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں لیکن یہ اولاد کے لیے سعادت ہے میں نے اس کو بتایا الحمدللہ والدہ بھی ساتھ ہیں میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے الحمدللہ یہی رہتی ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نظام ہے کھانا پینا دوا دارو خدمت یہ کام ہم اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو کسی کے گھر میں آپ دیکھیں بیوہ بہن ہوتی ہے بیوہ خالہ ہوتی ہے بیوہ پھوپھی ہوتی ہے بلکہ اگر گھر اجازت دے تو بڑا گھر ہو تو بھائی بھی مل کے رہتے ہیں اتنا حیران ہوا وہ اس بات پر کہتے ہاؤ امیزنگ اتنا حیران ہوا کہ تمہارا کیسا خاندانی سسٹم ہے میں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے رہ لیتے ہیں میں نے کہا اصل میں اس کی ایک وجہ ہے میں نے کہا آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد عیاشی بنایا ہے انجوائمنٹ اور اگر کوئی بڈھا ہوگا تو وہاں انجوائمنٹ کہاں ہے یہ اس انگریز سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا اصل میں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد انجوائمنٹ بنایا ہے کہ بس انجوائے کرے لہذا کتنی بڑی حماقت ہے تو یہ سچ بتاتا ہوں اتنے محنت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی محنت نہیں کرتے اور وہ محنت پتہ کیا ہے پیر سے لے کر جمعے تک گدوں کی طرح کام کرتے ہیں اتنے محنتی ہیں اور احمق بھی اس سے بڑے ہیں جتنے محنتی ہیں نا اس سے بڑے احمق ہیں کہ پیر سے لے کر جمعے تک گدوں کی طرح کام کرتے ہیں اور حماقت یہ ہے کہ جمعے کی رات سے لے کر اتوار تک وہ سارا گوا دیتے ہیں یہ حماقت ہے تو میں نے کہا اس سے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں بوڑھے ہمارے گھروں میں رہتے ہیں کیا ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس گولڈ ہاؤس ہوتا ہے میں نے کہا آپ کیا اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے مال باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں پولٹری فارم کی طرح کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے دادا آپ دیکھیں آئے دن کسی کے باپ کسی کی ماں ہمارے ایک دوست ہیں اقبال بھائی وہ بےچارے ان کے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے ہم اور تمام مریضوں کو بھی تو دیکھیں ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ ہمارے ہاں کا تو نظام ہے بھائی بیمار ہوتا ہے اس کی خدمت ہوتی ہے اللہ کا شکر اور احسان ہے تو جب یہ بات ختم ہوئی تو اتنا حیران ہوا کہ رہے واقعی پھر وہ اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا حقیقت اور حقیقی زندگی یہی ہے وہ انگریز خود کہنے لگا کہ حقیقت اور حقیقی زندگی تو میرے پیارے دوستو گناہ پر ندامت ہونا یہ گناہ توبہ کی دوسری شرط ہے اور تیسری شرط ہے یہ پکا ارادہ کرے آئندہ یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا یہ تیسری شرط ہے اب وقت چونکہ ہو گیا اس لیے مختصر اس کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری شرط ہے بہت اہم ہے اور وہ اہم شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو گالی دی کسی کو تکلیف دی اس سے معافی مانگے ایسا نہیں اذیت اور تکلیف معافی بھی نہیں مانگتے اور اگر کسی کا مال لیا قرضہ لیا وراثت کا معاملہ ہے ہماری اتنی بڑی بڑی داڑیاں شلوار ٹخنوں سے اوپر ہر سال ہم حج و عمرہ کرنے جائیں بزرگوں کے پیر دبائیں مسجدیں بنوائیں لیکن اگر وراثت تقسیم نہیں کی تو میرے پیارے دوستو کچھ قبول نہیں ہوگا ہمارا لہذا اس بات کو بھی یاد رکھیں وراثت کا جو معاملہ ہے کتنے ایسے کاروباری لوگ حضرت معاملات چل رہے ہیں یا کسی کا اپنا ہے ایک بھائی قبضہ کر لیتا ہے اور وراثت نہیں دیتے خصوصاً اس میں ایک بہت اہم چیز ہے بہنوں کی عورتوں کو وراثت نہ دینا اس لیے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ ایک آدمی نے بہن سے پوچھا ہاں بھائی تمہیں وراثت چاہیے اس نے کہا نہیں چاہیے کہا دیکھو ہماری بہن نے تو منع کر دیا شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو وراثت اگر بہن انکار کرے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وراثت کو لے اس کو دے دے اس کو دینے کے بعد اس مجلس میں بھی اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ لے لیں اس کا بھی اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اگر اسی وقت بھی وہ کہہ دے وہ لے جائے اس وقت تم رکھو, ایک مہینے دو مہینے بعد بات ہوگی, پھر دے گی. اس وراثت کا ہے تب وہ اعتبار ہے. اس لیے اگر اسی مجلس میں بھی کہہ دے نا تو وہ اعتبار نہیں ہے. اس لیے وراثت کا تقسیم کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح قرضے لے کر نہ دینا, سارے کام چل رہے لیکن قرضے ادا نہیں کرتے, یہ درست نہیں ہے. قرضوں کی ادائیگی میں بھی بہت اہتمام کریں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا تھوڑا کام کرو نقد کرو, برکت ہوگی اس میں. اور پھر وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. مسلمان سے یہ توقع نہیں کہ مسلمان اور وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کریں. تو یہ توبہ کی آخری شرط ہے, وہ یہ کہ کسی کا جانی یا مالی نقصان کیا ہو, کسی کو اذیت و تکلیف دی ہو, کسی کے مال کا نقصان پہنچایا ہو, تو میرے پیارے دوستو اس کے مال کو, اس کو مالی اس کے ساتھ جو ہے مال اس کا واپس کرے, یہ بھی ضروری ہے. تو پھر توبہ, ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی کہ جس نے بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی ہو, اس کا بھی خیال کر رکھا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو توبہ کی طرف راغب فرمائے. اور یہ پہلا قدم ہے. جب تک میرے پیارے دوستو توبہ نہیں ہوگی تو ہمارے احوال درست نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر, ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اس کو بدلنا نہ چاہے. لہذا جب تک ہمیں درست نہ ہونا چاہے میرے پیارے دوستو, دعاؤں سے کام نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے. اور ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے رزق حلال کا کمانا. اب یہ جو جھوٹ ہے, خرید و فروخت میں جھوٹ شامل کیا ہوا ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے مال میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال پورے دین پر, پورے دین کی فہم, پورے دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. تو جو اب خلاصہ پیش کرتا ہوں, دو باتیں پیش کی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر ایک کہ اپنے سر پر کسی کو بڑا رکھے, کسی کو اپنا رہبر بنائے, شیخ بنائے تاکہ اس سے دینی رہنمائی لیتا رہے. اور نمبر دو توبہ کرے تمام گناہوں سے, کیونکہ جب تک توبہ نہیں کرے گا میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں آگے نہ بڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی توفیق دے, میں بھی محتاج ہوں, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ آپ بڑے ہیں, آپ کا نام بڑا ہے, اپنے نام میں پاک کے صدقے میں ہماری تمام, ہمارے تمام حالات کو درست فرما دیجئے. ہمارے ذاتی حالات, ہمارے ایمانی حالات, ہمارے مالی حالات, ہمارے معاشرتی حالات, ہمارے معاشی حالات, ہمارے شہر کے حالات, ہمارے ملکی حالات, اور یا اللہ تعالی ہمارے سارے عالم کے حالات کو درست فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, اور گناہوں کی نحوست کو ختم فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو, ہمارے دلوں کو اپنی محبت عطا فرما. سلامتی ایمان, سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی, دنیاوی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کے خلاف بکواسیات کرتے ہیں اگرچہ حکام میں سے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, ان کے دلوں کو توبہ کی طرف راغب فرما, کہ جو آپ کے دینی مدارس, دین کے عالموں کو یا اللہ جہالت اور اس طرح کے دوسری چیزوں سے تعبیر کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے حفاظت فرما, اور اہل شر, اہل فتنے, حاسدین کے حسد سے ہماری اور دین کی حفاظت فرما دیجئے, اور ایسے لوگوں کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے, اور ہماری زبانوں کو بھی اللہ آپ کے دین کے لیے اور آپ کے دین والوں کے لیے, یا اللہ ان پر اٹھنے سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما دیجئے, غیبت کے بہتان تراشی سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین. برحمت امین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.